الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، چونکہ یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں، کیونکہ یہ بیان کا سلسلہ رمضان شریف میں موقوف رہتا ہے. یہ اس سال کا بظاہر آخری بیان ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کو منظور ہوا اور حق تعالی شانہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ شوال کے مہینے میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. رمضان مبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں منقول ہیں. ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر فرماتے تھے، اور ایک دعا شعبان کے مہینے کے آخر میں فرماتے. دونوں دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرتے ہوئے ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے. اگر عربی میں نہ مانگ سکیں تو اردو میں مانگ لیں, لیکن مانگے اور مانگتے ہی رہیں. رجب کا چاند نظر آنے پر آپ یہ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ, ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچنا نصیب فرما, یعنی ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف مہینہ, رمضان شریف کا مہینہ ملنے کا دو مہینے پہلے سے شوق ہوتا تھا. رجب کا چاند نظر آنے پر آپ رمضان شریف کی دعا فرمایا کرتے تھے, لہذا ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے اور اسی کے شوق میں یہ دعا کرنی چاہیے. اردو میں یوں دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ, ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اور جب شعبان کا مہینے کا آخر ہوتا تو اس وقت آپ یہ دعا مانگا بھی کرتے تھے اور سکھلایا بھی کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی وہ دعا کریں. اور وہ دعا یہ ہے, اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا. اے اللہ, مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے, وسلم رمضان علی اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے, وسلم لی متقبلا اور میرے لیے اس کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے, یعنی میں بھی سلامت رہوں تاکہ رمضان شریف کا مہینہ پاؤں, رمضان بھی سلامت رہے اور پھر رمضان شریف بھی مقبول ہو کر نصیب ہو. رمضان شریف کے مہینے میں جو کچھ ہو وہ سب مقبول ہو, کیونکہ اصل چیز ہے مقبول ہونا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے, روزے قبول ہو جائیں, تراویح قبول ہو جائیں, افطاری قبول ہو جائے اور دوسرے نیک کام قبول ہو جائیں, سب کچھ ہو اور قبول نہ ہو تو کچھ نہیں. اس لیے قبول ہونے کی بھی دعا مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا. جب بندہ دعا کرے گا کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگا. رمضان شریف کا مہینہ چونکہ بڑی برکتوں, رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے, جیسا کہ ابھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا, اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں لگانے کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ آخرت کمانے کا سیزن ہے. جیسے دنیا کمانے کے سیزن ہوتے ہیں, ایسی آخرت کمانے کا یہ سیزن ہے اور بہترین سیزن ہے. اور دنیا میں سیزن پر وہ لوگ کماتے ہیں جو سیزن سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. سردیوں میں گرم کپڑے اور گرم سامان بیچ کر وہ کماتے ہیں جو گرمیوں میں سردیوں کی تیاری کرتے ہیں, اور گرمیوں میں وہ کماتے ہیں گرمیوں میں کپڑے وغیرہ بیچ کر جو سردیوں میں تیاری کرتے ہیں. عین وقت پر جو آدمی تیاری کرتا ہے وہ سیزن پر کمانے سے محروم رہتا ہے. ایسے ہی رمضان شریف کا مہینہ پر مہینے میں بھی وہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت کمائیں گے جو پہلے سے تیاری کریں گے. اس تیاری میں ایک کام تو یہ دعا ہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری تیاری یہ ہے کہ مرد حضرات بھی خواتین بھی اپنی نمازوں اور روزوں کا جائزہ لیں. اگر کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ان کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں. اگر خدا نہ کرے زیادہ ہوں تو ابھی سے شروع کرتے ہیں, جتنی نمازیں رمضان سے پہلے پڑھ سکیں رمضان سے پہلے پڑھ لیں, باقی رمضان میں پڑھتے رہیں پھر بھی ختم نہ ہو تو رمضان کے بعد پڑھتے رہیں, لیکن ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. ایسے روزوں کو دیکھیں کہ اگر روزے قضا ہیں, جیسا کہ بیماری وغیرہ میں بعض دفعہ روزے رہ جاتے ہیں, اور خواتین کے روزے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اکثر رہ جاتے ہیں. بعض خواتین تو خیال کر کے رمضان کے فوراً بعد ہی ان روزوں کی قضا رکھ لیتی ہیں, بعض خواتین سستی اور لاپرواہی کرتی ہیں, یا بعض خواتین کو کوئی اور عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رکھ نہیں پاتی اور سال گزر جاتا ہے. تو اب انہیں اپنے ان روزوں کی فکر کرنی چاہیے اور رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے اپنے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے اور ایسے روزوں کو رکھ لینا چاہیے, ورنہ پھر رمضان شریف میں قدرتی عذر کی بنا پر روزے قضا ہوں گے تو اس طریقے سے روزے ذمے میں چڑھتے چلے جائیں گے, بڑھتے چلے جائیں گے, پھر بعض مرتبہ ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ادا کرنا بھی آسان نہیں رہتا. اسی طرح جس مسلمان مرد عورت کی پچھلے سال کی زکات باقی ہو, بالکل ادا نہ کی ہو یا کچھ ادا کی ہو کچھ باقی ہو, وہ بھی رمضان آنے سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. وہ بھی فرض ہے, جو قرض ہے قرض تو ادا کرنا ہوتا ہے, بندے کا قرض ہو یا اللہ تعالیٰ کا قرض ہو وہ تو بندے کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح کسی بندے کا کوئی حق ہماری طرف نکلتا ہو تو رمضان شریف سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. جیسے کسی بندے سے ہم نے قرض لیا تھا ابھی تک ادا نہیں کیا, یا کسی اور طریقے سے اس کا حق ہماری طرف نکلتا ہے تو وہ سب ادا کر دینا چاہیے. یہ ادا کرنا بھی رمضان شریف کی تیاری کا حصہ ہے. اس طرح سے اللہ تعالی کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں نماز روزہ وغیرہ ان کی ادائیگی کر کے بھی فارغ ہو جائیں, اور بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی ادائیگی کر کے بھی فارغ ہو جائیں. جتنا ہمارا ذمہ ان سے فارغ ہوگا اتنا ہی رمضان شریف کا استقبال بہتر ہوگا اور رمضان شریف کی برکتیں زیادہ سے زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ نصیب ہوں گی. اسی طرح اور بھی چند کام رمضان شریف سے پہلے کرنے کے ہیں اور رمضان شریف سے پہلے ان کو کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو سکے, کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ خالص آخرت بنانے کا مہینہ ہے. اس کے فضائل و برکات ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں گے اور ان فارغ اوقات کو رمضان شریف کے اندر عبادت میں گزاریں گے, ذکر میں گزاریں گے, تلاوت میں گزاریں گے, تسبیحات میں گزاریں گے, یاد الہی میں گزاریں گے, نوافل میں گزاریں گے, رمضان شریف کے دیگر معمولات کو انجام دینے میں گزاریں گے, اتنے ہمارا فائدہ ہوگا, اتنے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور نہیں لگائیں گے تو محرومی ہوگی. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم رمضان شریف کے رمضان شریف آنے سے پہلے کر سکتے ہیں, اور جو رمضان شریف کے کام رمضان شریف میں نہ گزرے وہ تو مجبوری ہے وہ رمضان شریف میں کرے. مثلا رمضان شریف کا پورا راشن رمضان شریف سے پہلے بھی آ سکتا ہے, جیسے رمضان شریف میں لاتے اس میں بہت سا وقت بازار آنے جانے اور خریداری میں گزر جاتا ہے اور پھر مہنگا بھی بہت ہوتا ہے. ابھی راشن سستا بھی ملے گا اور آسانی سے بھی ملے گا, اور جتنا وقت راشن خریدنے میں اب گزرے گا رمضان شریف میں وہ فارغ ہو جائے گا. اور اب تو الحمدللہ فریج ڈیفریجر کا زمانہ ہے, گوشت وغیرہ بھی آدمی اکٹھا لا سکتا ہے, عام طور پر لایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے. تو مہینے بھر کا راشن رمضان شریف سے پہلے پہلے لا کر کے رکھ کے فارغ ہو جائیں, اس نیت سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ وقت بچے رمضان شریف میں ادھر ادھر جانا نہ پڑے. اسی طرح عام طور پر عید کی خریداری رمضان شریف میں کی جاتی ہے, خاص طور سے آخری عشرے میں. اور آپ جانتے ہیں آخری عشرے میں مہنگائی بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بازار بھی مشغول و مصروف ہوتے ہیں, ایک گھنٹے کا کام پانچ گھنٹوں میں ہوتا ہے. تو کیا اچھا ہو کہ ہم اپنی عید کی خریداری بھی رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں, چیزیں بھی سستی ملیں, اپنی پسند کی ملیں, آرام سے ملیں, جلدی ملیں, راحت سے ملیں, اور پھر یہ سارا وقت خاص طور سے آخری عشرہ جو بازار پہ قربان ہوتا ہے وہ رمضان پہ قربان ہو. یہ کمائی کے گر ہیں, یہ آخرت کمانے کے گر ہیں. یہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اس طرح بچا بچا کے رمضان شریف کے لیے فارغ کرتے ہیں. ہم بھی کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالی. برابر عید خریداری کا ایک ہوا ہر آدمی کے اوپر سوار ہوتا ہے جو کوئی فرض و واجب نہیں ہے, بہت سے وہ جائز ہے بس, ورنہ اس پر عید موقوف نہیں ہے. لیکن اگر کرنی ہی ہے تو بھائی کوئی حرج نہیں, کر لو رمضان شریف سے پہلے کر کے فارغ ہو جاؤ, سوٹ بھی لے آؤ, بوٹ بھی لے آؤ, اور جو کچھ بھی اور دیگر ضروریات ہیں سب رمضان شریف سے پہلے لا کے فارغ ہو جاؤ. اب بہت سارا وقت آپ کا انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا اور ذہن بھی آپ کا ہلکا ہو جائے گا. اسی طرح ایک ہے دوست احباب سے عزیز و اقارب سے ملنا جلنا. عزیز و اقارب تو ہیں جو بالکل ہی قریب کے ہیں, بہن بھائی ہیں, چچا تایا ہیں, ماموں ہیں, خالو ہیں, خالہ ہے, بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, بھائی ان سے تو ملنا عبادت بھی ہے اور یہ تو انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں بھی باعث اجر ہے رمضان کے پہلے بھی. ایک ہوتے ہیں دور دور کے رشتے دار اور سلام دعا والے دوست احباب, بعض دفعہ آدمی ان کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور گھنٹوں آدمی کا وقت ان کے پاس گزر جاتا ہے, بس ادھر کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں کوئی خاص اس میں فائدہ نہیں ہوتا, تو ایسی ملاقات بھی بس رمضان سے پہلے پہلے کر دو. کہہ دو بھائی اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ملیں گے, وہ عید کو ملیں گے انشاءاللہ, عید کو ملاقات ہوگی اب ہماری. آپ ایسی ملاقاتیں بھی سب پہلے سے کر کے فارغ ہو جائیں. اور نیت یہ رکھیں کہ میں اس لیے اپنے وقت کو فارغ کر رہا ہوں تاکہ رمضان شریف جب آئے تو میرا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی یاد میں گزرے. اور پھر رمضان شریف میں آپ دن رات کیسے گزاریں اس کا بھی ابھی سے نظم سوچنا شروع کر دیں. پھر جب رمضان شریف آئے گا تو میں رمضان شریف کیسے گزاروں گا. اس میں سے ایک مسئلہ تراویح کا ہوتا ہے. تراویح کہاں پڑھنی یہ بھی اہم مسئلہ ہے, کیونکہ تراویح ایک رمضان شریف کی ممتاز عبادت ہے اور اہم عبادت ہے, پورے مہینے کی عبادت ہے جس کا ثواب عظیم ہے. اس کے لیے اگر پہلے سے جگہ کا انتخاب نہ کیا تو عین وقت پر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور افسوس ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک ہے عوام کی سوچ اور ایک ہے ہمارے دین کی سوچ, دونوں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. عوام کی سوچ تو یہ ہے کہ ایسی مسجد ڈھونڈو جہاں حافظ صاحب ریل کار ہو, جہاں ایسی تیز رفتاری کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت ہو کہ آدھا گھنٹے میں 20 رکعتیں ہو جائیں, بہت سے بہت 40 منٹ ورنہ 45 منٹ, اور جاؤ اور آؤ نیت مان دو تو پتہ نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون تو سنائے تھے, باقی کیا کچھ پتہ نہیں, لیکن منٹوں سیکنڈوں میں جناب وہ 20 تراویح پڑھا کے فارغ ہو جائے اور ہم لوگ فرقے سارے ہو کر کے بس سانس لیں, آرام سے سانس لیں, دکان والا دکان پر جائے, نوکری والا نوکری پہ جائے, گھر والا گھر پہ جائے اور جا کر کے بس پھر دن بھر کی کسر نکالے کھانے پینے کی. عوامی سوچ تو یہ, اس لیے جس مسجد میں سب سے پہلے تراویح ہو وہاں سب سے زیادہ آپ کو مسجد بھری ہوئی ملے گی, نیچے سے اوپر تک جناب پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی, کہیں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوگی بلکہ روڈ بھی بلاک ہوگا. کیوں بھائی؟ ہمیں یہاں تراویح بہت جلدی ہوتی, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ تراویح کا بھی کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی, پتہ ہی نہیں چلتا نیچے. تو ایسی مسجد کو لوگ پسند کرتے ہیں بھائی, وہ مسجد جو ہے وہ بڑی شاندار ہے, وہاں کے حافظ صاحب کو اتنا پکا یاد ہے کہ ایک بھی غلطی نہیں آتی. تو عوام یہ سوچتی ہے, اور یہ دراصل اپنی تراوی کا خون کرنا ہے, اپنی تراوی کو برباد کرنا ہے اور ضائع کرنا ہے. ایسی تلاوت جس میں سوائے عالمون تعلمون نے کچھ سنائی نہ دے, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رب قارن و قرآن یلانہو, بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ لعنت لینے کا مہینہ یا رحمت لینے کا مہینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ یا لعنتیں حاصل کرنے کا مہینہ؟ ایسی تلاوت میں تو لعنت ہوتی. تراوی بذات خود سنت موقعدہ ہے. یہ دینی سوچ بتلا رہا ہوں میں آپ کو, دینی حکم بتلا رہا ہوں کہ پورے مہینے عورتوں مردوں سب پر 20 رکعت تراوی پڑھنا سنت موقعدہ ہے. جیسے فجر کی سنتیں ہیں, ظہر کی سنت موقعدہ ہیں, مغرب کی سنت موقعدہ ہیں, عشاء کی سنت موقعدہ ہیں. اور ایک قرآن شریف اس میں پڑھ کر یا سن کر مکمل کرنا یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. اور تراویح میں قرآن شریف ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام اطمینان سے اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخارج سے ادا ہوں, غنہ اخفا اظہار ہو, رکوع سجدہ آدھا جلسہ آرام و اطمینان کے ساتھ ہو, یہ واجب ہے. لہذا دین کا تقاضا یہ ہے, اور ہمارے دین کی سوچ اور ہمارے لیے دین کی رہنمائی یہ ہے کہ ایسی مسجد کو تلاش کریں جہاں اس طرح سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہو, کیونکہ قرآن شریف بھی عبادت, تراویح بھی عبادت. عبادت ہونی چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ, آرام و اطمینان کے ساتھ, تب تو اس کا ثواب بھی ہے, اس کا اجر بھی ہے, اور اس کی فضیلت بھی ہے, سبھی کچھ ہے. تو تراویح کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے تراویح پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لہذا رمضان شریف کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ابھی سے فیصلہ کریں اور جستجو کریں, تلاش کریں کہ کس مسجد میں قاری صاحب یا حافظ صاحب آرام سے اطمینان سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. رکوع سجدہ قعدہ جلسہ آرام و اطمینان سے ہوتا ہے, جلدی جلدی نہ ہوتا ہو, ابھی سے تلاش کریں تاکہ آپ کی تراویح کا خون نہ ہو, آپ کی تراویح برباد نہ ہو, ضائع نہ ہو, موجب وبال نہ ہو, باعث اجر و ثواب ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جہاں کے حفاظ و قرا ماشاء اللہ آرام و اطمینان سے بھی تراویح پڑھاتے ہیں. ہاں, ایسی مسجدوں میں رونق کم ہوگی, نمازی کم ہوں گے وہاں پر, لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں. صحیح سنت کے مطابق تراویح ادا کرنے کا اہتمام کریں. ریل کار والی تراویح پڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور کچھ عرصے سے غیر مقلدوں کے اثر کی وجہ سے ہمارے یہاں دکانداری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آٹھ وقت تراویح پڑھنے کا بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی غلط، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے اجماع سے بیس رکعت تراویح ثابت، کم سے کم، اس سے زیادہ تو ہیں کم نہیں، اس سے زیادہ تو ثابت ہے، کم ثابت نہیں. اس لیے جو لوگ یہ خیال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی چلو آٹھ پڑھ لو، غیر مخلص بھی تو پڑھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، بارہ رکعتیں چھوٹ جائیں گی سنت موقتہ. جو آٹھ رکعت پڑھیں گے باقی نہیں پڑھیں گے ان کی بارہ رکعتیں رہ جائیں گی. لہذا جو ثابت ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے، ثابت بیس رکعت. اور حضور کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک بیس رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں لمبی. جن روایت میں آٹھ کا ذکر ہے ان سے تہجد کی نماز مراد ہے، تراوی مراد نہیں ہے. تو ایک یہ کہ اب پہلے سے تیاری کریں کہ تراوی کہاں پڑھنی ہے. دوسرا کام اب یہ سی نظم بنانا ہے کہ رمضان شریف میں میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وقت کیسے گزاروں. اس سلسلے میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اپنے نظم بنانے میں سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. ان میں سے ایک بات تو سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ بس آپ ابھی سے یہ تہیا کر لیں کہ رمضان شریف میں مجھے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں، اور تکبیر اولا کے ساتھ ہو تو پھر نور والا نور، اور صف اول ہو تو اور نور والا نور. اور یہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. یعنی آپ پورے مہینے انشاءاللہ تعالی نہایت آسانی سے صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں روزانہ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کی چاہت ہو، اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے جو چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ بس اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائے، اذان کے بعد ذرہ برابر کوئی دنیا کام نہ کرے، بس جہاں اذان وہاں آپ کو قدم مسجد کے اندر، آپ کو صف اول بھی خالی ملے گی اور انشاءاللہ تکبیر اولا بھی ملے گی، تحیت المسجد بھی ملے گی، تحیت الوضو بھی ملے گی، اور سنت موقعہ غیر موقعہ بھی پہلے والی ملیں گی، اور آرام سے آپ کو امام کے ساتھ نماز باجماعت بھی ملے گی. اب یہ ہمارے اختیار میں، چاہے ہم اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے اکثر ہماری صف اول بھی فوت ہوتی رہتی ہے، تکبیر اولا بھی فوت ہوتی رہتی ہے، رکعتیں بھی نکلتی رہتی ہیں، جتنی دیر کریں گے اتنی یہاں سے محرومی ہو جائے گی. تو جس طرح اذان ہوتی کام نہ چھوڑنے کی عادت پڑی ہوئی، آپ بدل لیں اس عادت کو، کبھی اذان ہوتی سب کام چھوڑ دیا، بس سب کچھ نہیں دیا، اب کامیابی نماز کے اندر ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ کے اس منادی کی ندا کے اوپر توجہ دیں. تو ایک بات تو یہ طے کر لیں گے ان شاء اللہ تعالی رمضان شریف میں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی، اور خواتین یہ تہیا کر لیں کہ پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھیں گی، سارے گھر کے کام دوسرے کام چھوڑ کر پہلا کام یہ ہوا کہ بھئی ہماری پانچوں نمازیں اول وقت میں مستحب وقت میں ادا ہوں گے. افطاری بعد میں بنے گی, سحری بعد میں بنے گی, کھانا ہی بعد میں بنے گا, سارے کام بعد میں ہوں گے, پہلے یہ کام ہوگا. اذان ہوتے ہی اب پہلا کام ان کا نماز پڑھنا, سب کام چھوڑ کے وہ بھی نماز پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں گے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو نوافل ہیں وہ بھی سب پڑھنے ہیں, جو سنت موقعہ ہیں یا غیر موقعہ ان کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کی ترکیب یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اذان ہوتے ہی آپ فوراً نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. پھر نمازوں کے بعد بھی کچھ تسبیحات وغیرہ کا بھی پہلے سے معمول بنا لیں. دوسرا کام یہ طے کریں کہ رمضان شریف میں ہمیں روزانہ کتنی تلاوت کرنی ہے, قرآن کریم کتنی تلاوت روزانہ کرنی ہے. نہایت ہی کم درجہ تو یہی ہے کہ بس ایک پارا روزانہ کم سے کم پڑھیں تاکہ مہینے میں ایک قرآن شریف اپنا ختم ہو جائے, یہ تو بہت ہی کم درجہ ہے. لیکن نہ ہونے سے بہتر, اس سے بہتر یہ ہے کہ دو قرآن شریف ختم کر لیں, روزانہ دو پارے پڑھیں, پندرہ دن میں قرآن شریف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے بہتر یہ کہ تین قرآن شریف ختم کریں, اس میں تین پارے روزانہ پڑھیں تو تین قرآن شریف ختم ہو جائیں گے, دس دن میں قرآن شریف ختم ہو جائے گا آپ کا. اب آگے جتنا گڑ اتنا امید ہے, آپ پانچ قرآن شریف بھی ختم کر سکتے ہیں, سات قرآن شریف بھی ختم کر سکتے ہیں. اور جو اوقات میں نے آپ کے بچانے کے لیے شروع میں کہیں وہ سب وقت اسی کام کے لیے رکھیں, کیوں قرآن شریف کا رمضان شریف کا خصوصی جوڑ ہے. اس جوڑ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت ہو. یہ آپ اپنی سہولت سے رکھ لیں کہ صبح تین پڑھنے ہیں یا ایک صبح پڑھنا ہے, ایک دوپہر کو پڑھنا ہے, ایک شام کو پڑھنا ہے, یہ اپنی اپنی سہولت سے آپ کر لیں. لیکن دوسرا کام جو رمضان شریف میں خاص طور سے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے قرآن شریف کی تلاوت از خود. اور جو قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ کیسٹ کے ذریعے قرآن شریف سن سکتا ہے یا کوئی حافظ صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو ان کے پاس جا کے بیٹھ کے سن سکتا ہے. لیکن خاص طور سے رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت پڑھنا یا سننا کثرت سے ہونا چاہیے. قرآن شریف کے ساتھ رمضان شریف کے خاص جوڑ ہونے کی یہی بات کافی ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں رمضان شریف میں اتری ہیں, اور جتنے صحیفے اترے ہیں وہ بھی رمضان شریف میں اترے ہیں. اس سے اندازہ کر لیں, ہر سال جبرائیل امین آتے تھے اور حضور سے قرآن شریف کا دور کرتے تھے اور رمضان شریف میں ہوتا تھا. جس سال آپ کا انتقال ہوا دو مرتبہ دور فرمایا. تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان شریف میں تسبیحات پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ, صبح پڑھنی شام میں پڑھنی, صبح شام تسبیحات پڑھنی ہے. وہ تسبیحات وہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی ہیں, آج پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک تسبیح تو استغفار کی پڑھنی ہے, کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, درمیان درجہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, اس سے اعلی درجہ استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. اب جس کو جس میں سہولت, اور نیت یہ رکھیں جب استغفار کی تسبیح پڑھیں کہ میں اپنے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں. ایک تسبیح درود شریف کی, سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و بارک وسلم, اس سے بہتر درود ابراہیمی نماز والا. اور تیسری تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ, ہم جی سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چاہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں, سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تک ایک تسبیح پڑھ لیں, پھر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم کے عرب ایک تسبیح پڑھ لیں. یہ تسبیح تو صبح شام کی ہے, ہر نماز بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اب آپ اپنی سہولت سے جس طرح چاہیں پڑھ لیں, لیکن پڑھیں. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان شریف کے اندر خاص طور سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جتنا ہو سکے. کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دو کام رمضان شریف میں ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے, پر دو کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارے چارہ کار نہیں ہے. وہ دو کام جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے, ایک کثرت سے استغفار کرنا اور دوسرے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. یہ کہ استغفار کثرت سے کرو, وہ تسبیح میں آ گیا, لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو. اور وہ دو کام جن سے جن کے تم محتاج ہو, تم اس کے بغیر تمہارا کام چل نہیں سکتا, وہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنا اور جنت الفردوس مانگنا, اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگنا. دوزخ سے پناہ مانگنا یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم دوزخ بکے عذاب برداشت نہیں کر سکتے, اور جنت کے ہم محتاج ہیں, اس کے بغیر بھی ہم رہ نہیں سکتے, تو ہماری مجبوری. جب مجبوری تو مانگو, وہ تو ان کی رحمت سے ملے گا, جنت بھی ان کی رحمت سے ملے گی, دوزخ سے بچاؤ بھی ان کی رحمت سے ہوگا. اور چوتھا کام یہ کہ رمضان شریف میں سارے نوافل پڑھنے ہیں انشاءاللہ, اشراق بھی پڑھنی ہے, چاش بھی پڑھنی ہے, تحیت المسجد پڑھنی ہے, تحیت الوضو بھی پڑھنی ہے, سنن زوال جو زوال ہونے کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے چار نفل یا دو نفل پڑھنے کا نام ہے, وہ مغرب کے بعد ابوابین کم سے کم چھ رکعتیں, کوئی عذر ہو تو چار رکعتیں ہی پڑھ سکتے ہیں, قیام اللیل. عام طور پر لوگ قیام اللیل چھوڑ دیتے ہیں, سارے سال پڑھتے رہتے ہیں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑنے نہیں چاہیے. پھر کپڑے وتروں کے بعد راوی پڑھ لی, اب وتر پڑھ لی, تو بھائی دو نفل تو ہیں ہی وتر کے بعد, دو کے بجائے چار پڑھ لو, آٹھ پڑھ لو. اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ تہجد پڑھ لی آپ نے, قیام اللیل پڑھ لی, بغیر تہجد پڑھ لی آپ نے, پھر تہجد بھی پڑھ لو کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہی. تو قیام اللیل سارے سال پڑھتے ہیں, رمضان میں کیوں چھوڑیں بھائی, رمضان شریف میں پڑھ لیں. بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ وتروں سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے چار نفل پڑھ لو, ایسی جلدی کیا ہے بھاگنے کی, تو دو بہانے ہوتے ہیں آدمی, یا تو بہانا ہوتا ہے جلدی جانا ہے, کہاں جانا, گھر جانا, چائے پینی, اور کچھ نہیں, بس کھانا کھانا ہے, پھل فروٹ کھانے ہیں, بس یہی ہوتا ہے. وہ تھک گئے بھائی, تھک گئے بھائی, تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی, بیٹھ کے پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہی مشکل ہے, بیٹھ کے پڑھ لو آرام سے, کسی سے کہاں کھڑے ہوئے پڑھو,
लेकिन जहां 20 रगत खड़े हुए पढ़ लिए, 4 रगत पढ़ने में क्या देर लगती। लेकिन चलो अगर थक गए हैं तो मैं बैठ के पढ़ लो। नफलों में तो एक और गुंजाइश है कि अगर मस्जिद में पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही तो गाड़ी में बैठ के पढ़ लो, बस ये ड्राइवर ना हो। ड्राइवर नमाज पढ़ेगा गाड़ी चलाएगा? ड्राइवर ड्राइवर हो आप, अपनी सीट पर बैठे बैठे नफिल बैठ के पढ़ लें गाड़ी में, इशारे से रुको सजदा कर लें, इससे ज्यादा और क्या सहूलत होगी। न कभी बस ये कयामुल लैल हो गए, इसके बाद अब रात को सहरी में तो उठना ही है, क्योंकि पेट के खातिर तो उठना ही है। 15 घंटे का रोजा है बाप, उठना है भाई, बगैर सहरी कैसे रखा जाएगा रोजा? तो उठेंगे पेट के खातिर तहज्जुद मुफ्त में मिल जाएगी, आप जल्दी उठ जाओ। खवातीन तो बेचारे सहरी पकाने के लिए जल्दी उठेंगे, वो भी तहज्जुद से महरूम न रहे, वो भी उठकर जल्दी से वजू करके पहले 4 रकतें पढ़ लें, 2 रकतें पढ़ लें। और बाकी मर्द हजरात हैं वो तो खाने वाले हैं, वो तो पकाने वाले हैं नहीं, उनको तो सबको मुसल्ले में आ जाना चाहिए और सब अपने तहज्जुद में मशहूर हो जाए। कम से कम 2 रकतें वरना 4 रकतें बेहतर 8 रकतें। लेकिन फिर सहरी खा के घर में न रहे वरना सो गए तो खो गए, जो सोया वो खोया। आमतौर पर वो सहरी खा के फिर जो खर्राटा आता है तो फिर वो फजर की नमाज ले डूबता है, ऐसा ना हो। फिर क्या करें, बस वो सहरी खाती सीधे मस्जिद में चले, क्योंकि तस्बीहात ही पढ़नी, वहां जाकर के अपने तस्बीहात में लगे रहे। तो जितने भी नवाफिल हैं सबको रमजान शरीफ में पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। सलात तस्बीह भी पढ़नी है, सलात शुक्र भी पढ़नी है, सलात तौबा भी पढ़नी है, और तहज्जुद मस्जिद भी पढ़नी है, तहज्जुद वुज़ू भी पढ़नी है, सलात हाजत भी पढ़नी है, पढ़े जाओ भाई। इन सब ऐसी दिए हर नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाएगा रमजान शरीफ। और एक काम रमजान शरीफ में बतौर खास ये करना है कि अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआएं करनी है, खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। इसे कोई वक्त नहीं, जिस वक्त चाहे मांगो और जब चाहे जो चाहे मांग लो, जो मांगोगे मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सारी रात उनकी तरफ से ऐलान होता है कोई है तौबा करने वाला मुझसे तौबा कबूल कर लें, कोई है मगफरत मांगने वाला मुझकी मगफरत मांग कर दें, कोई है आफियत मांगने वाला उसको आफियत दे दें, कोई है सेहत मांगने वाला उसको सेहत दे दें, कोई है औलाद मांगने वाला उसको औलाद दे दें। ऐलान हो रहा है, सुबह तक ऐलान होता रहता है, रात में मांगो, दिन में मांगो, फर्जों के बाद मांगो, चलते चलते मांगो, जिस वक्त चाहे मांगो और जो मांगो बस लिए जाओ। हम फकीर हैं वो गनी, वो इतना कि जितना मांगो उनके यहां कमी देने में कोई कमी नहीं है, हम मांगते मांगते थक सकते हैं, उनकी अता में कोई कमी नहीं। अतान गैर मजदूर, उनकी अता तो गैर मुनक़ते है, खत्म न होने वाली है। और ये महीना अल्लाह पाक ने इसीलिए रखा, मांगो वो तो उन तजबी लगूं, मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। 3 वक्त बहुत है खास मांगने के, एक तो इफ्तारी का वक्त, तो कोशिश करें सब हजरात और खवातीन के असर के बाद सिर्फ तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, और फिर जब सूरज डूबने का वक्त करीब आने लगे तो दुआ में मशगूल हो जाएं। और मेरे किताब से दुआए वाले हैं ना वो ले लें, या मुनाजाते मकबूल ले लें और उसकी दुआ में मशगूल रहें, और जब अजान हो जाए फिर इफ्तारी कर लें। खवातीन अब इफ्तारी वगैरह असर से पहले बना के फारे हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि ये वक्त खास है। रोज आने इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख आदमी दोज़ख से आजाद फरमाते, तो हमें भी तो अपनी गर्दनें दोज़ख से आजाद करानी है, तो कराएंगे तो होंगे, बगैर कराए कैसे होंगी। اگر یہ وقت بھی ہم نے افطاری خریدنے میں یا خواتین نے افطاری بنانے میں اور لگانے میں اور ہم نے دیکھنے میں گزار دیے تو پھر کیسے ہماری گردن دو روز سے آزاد ہوگی؟ تو اس کے لیے توجہ اللہ کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ وقت ہمارا اسی کی نظر ہو جاتا ہے، یا خرید رہے ہیں، یا خواتین بنا رہی ہیں، یا خواتین لگا رہی ہیں، اور میاں صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ عمرتی کہاں ہے، سموسہ کدھر ہے، گلاب جامن کہاں ہے، اور پکوڑوں کو سکارے. یہ تو دعا کا وقت ہے بھائی، افطاری گھورنے کا وقت نہیں ہے. جو قسمت کی وہ مل کے رہے گی، آپ کی قسمت کوئی نہیں کہا سکتا. تو اپنی قسمت پہ اطمینان کرو. ایک تو افطار کا وقت ہے، دعا کی قبولیت خاص وقت. مرد حضرات کے لیے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کھجور لے کر، ایک کھجور لے لیں اور جیب میں رکھ کر کے مسجد میں چلے جائیں، اور مسجد میں جا کر کے بھی مسجد کی افطاری پہ نہ بیٹھیں، صف اول میں جا کے بیٹھیں اور دعا میں ذکر میں مشغول رہیں، اور پھر جب افطار ہو جائے اپنی کھجور سے افطار کر لیں، دو گھونٹ پانی پی لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر جا کر کے آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، سحری بھی افطاری بھی کھا لیں. لیکن اگر دسترخوان پہ بھی بیٹھیں تو توجہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں. ایک تو یہ وقت خاص ہے، اس وقت دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے آدمی افطار کے وقت، اور دوسرا تہجد کا وقت. تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اس وقت گڑ گڑا کے دعا کریں، دنیا اور آخرت کی خوب بھلائیاں مانگیں. اس میں یہ کہ سحری سے فارغ ہو کر کے کچھ تو سحری سے پہلے تہجد میں دعائیں مانگ لیں، اور پھر کچھ سحری سے فارغ ہو کر کے اگر وقت ہو تو اس کو بھی پھر دعا میں گزاریں، اور فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر کے مسجد میں پہنچ جائیں یا پہلے چلے جائیں مسجد میں. اور تیسرے فرض نمازوں کے بعد، عام طور فرض نمازوں کے بعد سبھی کو جلدی ہوتی جانے، اور سلام پھیرنے کے بعد عام طور پر دعا بھی مختصر ہوتی ہے، تو امام کو تو مختصر دعا کرنی چاہیے، لیکن نمازیوں کو بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے. اس وقت رمضان میں خاص طور سے ہمیں بہت ہی گڑ گڑا کر توجہ اور دھیان سے دعا مانگنی چاہیے. ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا قبولیت کا خاص وقت ہے. تو 10 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت دوزخ سے بری فرماتے ہیں، 6 لاکھ آدمی رات کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور آخری شب میں پورے مہینے کے حساب سے اور آخری افطار میں پورے مہینے کے افطار کے وقت کے اعتبار سے 10 لاکھ یومیہ کے لحاظ سے جو تعداد بنے گی، جو تقریباً 3-4 کروڑ ہو جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ دو رخ سے بری فرمائیں گے. تو جو دعا مانگ رہا ہوگا وہ بھی تو انہی میں شامل ہوگا انشاءاللہ. خوب گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنی نسل کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کے حالات بہتر ہونے کی دعا کریں، حکومت صالحہ، حکومت عادلہ نصیب ہونے کی دعا کریں، امن و امان قائم ہونے کی دعا کریں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی دعائیں کریں، اور اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں. اور ایک کام یہ کریں، جتنے میں نے ابھی تک کام بتائے ہیں تو سارے نفل ہیں، یہ کرے تو باعث ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، نفل ہیں یہ سب. تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ سب نفل ہیں. یہ ہے فرض جو اپنا بتلا رہا ہوں، وہ یہ کہ ابھی سے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اور ہر آدمی کو اپنے اپنے گناہ معلوم ہوتے ہیں کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں، میں کون سے گناہ کرتا ہوں، مجھ سے کون کون سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اور اکثر و بیشتر گناہوں کا تذکرہ ہوتا بھی رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ علم میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر نہ ہو تو ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے گناہ بے لذت، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ اردو میں. اس میں حضرت نے کبیرہ گناہوں کی بھی ایک فہرست دی ہے، صغیرہ گناہوں کی بھی ایک فہرست دی ہے. آپ پینسل لے کے بیٹھ جاؤ، اور پڑھتے جاؤ دیکھتے جاؤ اپنے بارے میں کہ میں ان میں سے کس گناہ کن کس گناہ مبتلا ہوں. جس گناہ مبتلا ہوں اس پر صحیح کا نشان لگا لیں. ایک نششت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کن کن کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں کن کن صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں, بس ان سے توبہ کر لیں اور ابھی سے بچنا شروع کر دیں. یہ رمضان شریف کی اہم تیاری ہے. اسی پر رمضان شریف کے فضائل اور اجر و ثواب موقوف ہے. اگر ابھی سے ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی اور انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں بھی اپنے آپ گناہوں سے بچا کر رکھا تو انشاءاللہ ثواب عظیم حاصل ہوگا, اور نہیں تو بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے. وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ. حدیث خلاصہ یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. سارے سال فرشتے جنت کو سجاتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں جنت اہل جنت کو دے دی جائے, یعنی مسلمانوں کو دے دی جائے. تو جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دیجئے جو آپ کی عبادت و طاعت کر کے میرے اندر رہنے قابل ہو جائیں. جنت درخواست کرتی ہے. اللہ پاک نے جنت بھی دینے کے لیے بنائی ہے اور جنت بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ رمضان شریف میں کچھ بندے میرے اندر رہنے کے لیے مقرر فرما دیجئے تاکہ وہ جنتی بن جائے. جنت درخواست کرتی ہے. اور جنت میں جو اللہ پاک نے حوریں بنائی ہیں وہ حوریں جنت میں اللہ پاک نے اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں. یہ دنیا کی جو عورتیں جنت میں جائیں گی تو یہ ایسی ہوں گی جیسے ملکہ اور ملکہ ہوتی ہے, اور وہ ایسی جیسے خادمہ اور نوکرانی ہوتی ہیں. لیکن وہ بھی اللہ پاک نے جنتیوں کے لیے حلال فرمائے, جیسے دنیا میں یہ اللہ پاک نے حلال فرمائی اور یہ جنت میں بھی حلال ہوں گی. تو جنتی کی حوریں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ اس مبارک مہینے میں کچھ ہمارے شوہر مقرر کر دیجیے, یعنی ہمارا کچھ اپنے بندوں سے نکاح کر دیجیے تاکہ ہم ان کے لیے حلال ہوں وہ ہمارے لیے حلال ہوں. اس کے بعد جو آدمی چار باتوں کا اہتمام کرتا ہے, نمبر ایک اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے, اپنے آپ گناہوں سے بچاتا ہے اور کوئی نشے والی چیز نہیں پیتا, جتنی بھی نشے کی چیزیں ساری اس کے اندر آ گئیں, شراب بھی آ گئی, بھنگ بھی آ گئی, پوست بھی آ گئی, افیون بھی آ گئی اور ہیروئن بھی آ گئی, چرس بھی آ گئی, یہ سب نشے کی چیزیں. کوئی نشے والی چیز اس نے نہیں پی اور کسی مسلمان پر کوئی تہمت اور بہتان بھی نہیں لگایا, کسی کو کوئی بہتان بھی نہیں لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا. یہ چار باتیں حدیث میں, نفس کی حفاظت کی, کوئی نشے والی چیز نہیں پی, کسی پر بہتان نہیں لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. گناہ کبیرہ کی مثالیں جیسے سود لینا, سود کھانا, شراب پینا, مردوں کا شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا, عورتوں کا بے پردہ گھومنا پھرنا, نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آنا جانا, گانا گانا, گانا سننا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, کم تولنا, کم ناپنا, ملاوٹ کرنا, جھوٹی قسم کھانا, یہ ہے سب گناہ کبیرہ. مثلا کوئی گناہ کبیرہ بھی اس نے نہیں کیا. تو رمضان شریف کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی 100 حوروں سے شادی فرمائیں گے اور جنت میں اس کو ایک محل عطا فرمائیں گے جو چار چیزوں سے بنے گا, سونا, چاندی, یاقوت اور زمرد, دونوں دھاتیں قیمتی, دونوں پتھر قیمتی, سونا, چاندی, یاقوت اور زمرد, ان کے اللہ تعالیٰ ان چار چیزوں سے ایک محل تیار فرمائیں گے جس کے لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ جیسے ساری دنیا کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، ایسی ساری دنیا اس محل میں رکھ دی جائے گی تو بکریوں کے ایک باڑے کے برابر معلوم ہوگی، اتنا لمبا چوڑا ہوگا وہ. جو ساری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا کوئی باڑا کہیں ہو تو ایک نقطے کے برابر ہوگا، ساری دنیا اس میں ایک نقطے کے برابر ہوگی. اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور جس آدمی نے کسی کوئی نشے والی چیز استعمال کی اور کسی پر کوئی بہتان لگایا یا کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس کے پچھلے ایک سال کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ ضبط کر لیں گے. پچھلے ایک سال کے نیک اعمال کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بے احتیاطی سے بچو. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے. 11 مہینے اللہ پاک نے تم کو دیے جس میں تم کھاتے ہو پیتے ہو موج کرتے ہو، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہے، اس لیے بے احتیاطی سے بچو. لہذا گناہوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان شریف کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. ابھی سے ضروری، اب بھی ضروری ہے، اور رمضان آنے پر اور بھی زیادہ ضروری ہے. ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، وہ بھی رمضان شریف کے بارے میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں ہوتا. رمضان شریف کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بکثرت پیش ہوتے ہیں. اس لیے پورے مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، پورے مہینے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور رمضان شریف میں جب کوئی بندہ رات میں ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل عطا فرماتے ہیں، محل بنا دیتے ہیں. سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. کتنے؟ 60,000 دروازے ہوتے ہیں. اور ہر دروازے میں جب اندر داخل ہوں گے تو سونے کا ایک محل ہوگا جو یاقوت سے آراستہ ہوگا. اور جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور روزانہ اس روزے دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور رات میں یا دن میں کسی وقت بھی ایک سجدہ کرے گا، کم سے کم 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کرے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا، جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیں گے کہ جو اتنا لمبا چوڑا ہوگا، اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اس کے نیچے سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا تو 500 سال میں اس مسافت کو طے کر پائے گا. 500 سال، یہ ہے رمضان شریف کے فضائل، یہ ہے وہ ثواب عظیم جو رمضان شریف میں ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا، ان کو ملے گا جو محنت کریں گے، جو کوشش کریں گے، جو ابھی سے تیاری کریں گے ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب ملے گا. اور جو غافل رہے گا تو بھائی غافل تو غافل ہے، جو سویا وہ کھویا. یہ دعا بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری کوشش بھی کچھ کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. ابھی سے دعا کریں گے، اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہیں، ہم سے کیسے گناہوں سے بچا جائے گا، آپ بچنے کی توفیق دے دیجیے، ہم کوشش کریں اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اس لیے ابھی سے دعا مانگنا شروع کر دیں اور تیاری شروع کر دیں. جب تیاری کر کے رمضان شریف قریب آئیں گے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ کا فضل ہوگا. اس طرح سے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے رمضان شریف اپنی برکتوں, رحمتوں, مغفرتوں اور عنایتوں اور اس بے پناہ اجر و ثواب کے ساتھ نصیب کرنا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا وتقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کو یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ یا اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق عمل کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رمضان شریف سے پہلے رمضان شریف کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان شریف کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ابھی سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما بطور خاص رمضان شریف میں. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچانا, ہر قسم کے نافرمان سے بچانا, ہر قسم کے فجور سے بچانا. یا اللہ رمضان شریف میں ہمیں صحیح جگہ تراویح پڑھنے کی توفیق دینا. یا اللہ صحیح جگہ تراویح پڑھنے کی توفیق دینا, تلاوت کی توفیق دینا, روزوں کی توفیق دینا. یا اللہ تسبیحات کی توفیق دینا. یا اللہ دعاؤں کی توفیق دینا. رمضان شریف اپنی تمام تر برکتوں, رحمتوں, راحتوں, عافیتوں کے ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں رمضان شریف کی ہر محرومی سے بچانا. یا اللہ رمضان شریف کے ہر محرومی سے بچانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچانا. یا اللہ حضور کی بد دعا سے بچانا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمانا. ہمارا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا اللہ رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھنا, مقبول بنا کر نصیب فرمانا, قبولیت کے ساتھ نصیب فرمانا, ہماری سائے دعائیں قبول فرمانا. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما, ہمارے حالات کو بہتر سے بہتر فرما, ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, بدمنی کو دور فرما. یا اللہ امن و امان قائم فرما, جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے بربد عطا فرما. یا اللہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.
برحمتك يا أرحم.